بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیعہ ہی اہل سنت ہیں۔ شیعہ آڈیوز کی جانب سے اس کتاب کا چیپٹر نمبر 31 اہل سنت والجماعت کے آئمہ اور اقتاب، قرآن اور حدیث سے ابن عمر کا اختلاف۔ قرآن مجید میں خداوند عالم کا ارشاد ہے، ترجمہ بیان کر رہی ہوں، پس زیادتی کرنے والے سے اس وقت تک جنگ کرو یہاں تک کہ وہ بھی حکم خدا کو تسلیم کر لے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 9۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی علیہ السلام، آپ میرے بعد ناقصین، قاسطین اور مارقین کے ساتھ جنگ کریں گے۔ پس عبداللہ ابن عمر نے نصوص قرآن اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، اور اسی طرح مہاجرین و انصار کے اجماع کی مخالفت کی جو کہ آپ کے ساتھ ہو کر دشمنوں سے جنگ کر رہے تھے، لیکن ابن عمر نے کہا، میں فتنے میں جنگ نہیں کروں گا، اور جس کو غلبہ ہوگا اس کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ طبقات الکبریٰ، جلد 4، صفحہ 110۔ جیسا کہ ابن حجر نے تحریر کیا ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے اپنی رائے سے جنگ میں شرکت نہ کی اور کہا، یہ فتنہ ہے، اگرچہ یہ ظاہر ہو گیا تھا کہ ایک جماعت حق پر ہے اور دوسری باطل پر۔ بریکٹ میں فتح الباری، ابن حجر، صفحہ 39۔ قسم خدا کی، عبداللہ ابن عمر کا عجیب قصہ ہے، جو کہ ایک طرف حق دیکھ رہے ہیں اور دوسری طرف باطل، لیکن پھر بھی باطل کے خلاف حق کی نصرت نہیں کرتے اور نہ ہی امر خدا کو پورا کرنے کے لیے باطل سے دستبردار ہوتے ہیں اور غالب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، خواب باطل ہی کیوں نہ ہو۔ معاویہ کو کامیابی مل گئی اور وہ امت پر مسلط ہو گیا اور ذلیل کر کے حاکم بن بیٹھا، تو ابن عمر آئے اور معاویہ کی بیعت کی اور اس کے پیچھے نماز پڑھی، جبکہ وہ جانتے تھے کہ معاویہ نے کیا کیا۔ اس نے وہم و گمان سے بالا تر جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ باطل پرست حکام کو کثرت کی بنا پر حق، یعنی ائمہ اہل بیت علیہ السلام پر کامیابی ملی، اور تلقاء و فساق، گمراہوں اور مجرمین نے طاقت اور قدرت سے امت پر حکومت قائم کری۔ ابن عمر نے پورے طور سے حق کو چھوڑ دیا۔ تاریخ نے ابن عمر کی اہل بیت علیہ السلام سے محبت و مودت کو نہیں لکھا ہے، جبکہ ان کی حیات میں 5 آئمہ علیہ السلام کا زمانہ گزرا ہے، اور ابن عمر نے کسی ایک کی بھی اقتداء میں نماز نہیں پڑھی، نہ کسی امام سے کوئی روایت نقل کی، اور نہ ان میں سے کسی فضیلت و فضل کا اعتراف کیا ہے۔ یہ بات ہم اس کتاب کی فصل ائمہ اثنا عشر میں بیان کر چکے ہیں۔ خلفائے اثنا عشر کے بارے میں ابن عمر کا نظریہ یہ تھا کہ ابو بکر، عمر، عثمان، معاویہ، یزید، صفہ، سلام، منصور، جابر و مہدی، امین و امیر العصی بھی خلیفہ تھے۔ کہتے ہیں بنی قعب، بنی لوئی میں سے ہی 12 خلیفہ ہیں، سب صالح تھے اور کوئی ان کا مثل نہیں ہے۔ بریکٹ میں تاریخ سیوطی، کنز الاعمال، تاریخ ابن اثاکر و ذہبی، بریکٹ کلوز۔ جو نام ابن عمر نے شمار کرائے ہیں ان میں سے کوئی نام آپ نے عترت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ائمہ خدا علیہ السلام کا بھی دیکھا ہے، جن کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ سفینہ نجات اور قرآن کا اہم پلہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے یہاں ائمہ اطہار میں سے کسی کی کوئی حیثیت نہیں، اور نہ ہی وہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں سے کسی کی اقتداء کرتے ہیں۔ یہ تو تھا کتاب خدا اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ابن عمر کا کردار، اور اب کتاب خدا اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن عمر کی جہالت ملاحظہ فرمائیں۔ کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں عورتوں کو جوتے پہننے کی اجازت دی تھی، لیکن ابن عمر اس سے بے خبر تھے، لہٰذا انہوں نے جوتے پہننا حرام قرار دے دیا۔ بریکٹ میں سنن ابو داؤد، جلد 1، صفحہ 289۔ سنن بحیقی، جلد 5، صفحہ 25۔ مسند احمد، جلد 2، صفحہ 29۔ عہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر و عثمان کے زمانے میں، یہاں تک کہ معاویہ کے زمانے میں، عبداللہ ابن عمر اپنے کھیتوں کو کرائے پر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ معاویہ کی حکومت کے آخری زمانے میں کسی صحابی نے کہہ کر چونکا دیا کہ اسے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا تھا۔ بریکٹ میں صحیح بخاری و مسلم، جلد 5، صفحہ 21۔ جی ہاں، یہی ہیں اہل سنت والجماعت کے فقیہ جو یہ بھی نہیں جانتے کہ کھیتوں کو کرائے پر دینا حرام ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ عبداللہ ابن عمر عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر معاویہ کے زمانے، یعنی 50 سال تک، اس کے حلال ہونے کے سلسلے میں فتویٰ دیتے رہے ہوں گے۔ کچھ چیزوں میں عائشہ سے ان کی مخالفت تھی، مثلا انہوں نے فتویٰ دیا کہ بوسہ لینے سے وضو باطل ہو جاتا ہے، یا ان کا فتویٰ تھا اگر میت پر زندہ لوگ گریا کریں تو مرنے والے پر عذاب کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اذان صبح کے بارے میں اختلاف، یا ان کا یہ کہنا کہ 29 روز کا مہینہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت چیزوں میں دونوں کے درمیان اختلاف تھا۔ ان میں سے کچھ چیزوں کو شیخین، یعنی بخاری اور مسلم، نے اپنی اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر سے کہا گیا کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو ایک جنازے کی تشیع کرتا ہے اسے ایک قیراط ثواب ملتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا، ابو ہریرہ اکثر ہماری مخالفت کرتے ہیں، پس عائشہ نے ابو ہریرہ کی تصدیق کی اور کہا، میں نے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی تھی۔ اس پر ابن عمر نے کہا، ہم نے بہت سے اجر ضائع کر دیے۔ بریکٹ میں صحیح بخاری، کتاب الجنائز، باب فصل، اتباع الجنائز۔ ہمارے لیے عبداللہ کے سلسلے میں ان کے باب عمر ابن خطاب ہی کا قول کافی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ بعض تملق پسند افراد نے بستر مرگ پر دراز عمر سے کہا، آپ اپنے فرزند عبداللہ کو خلیفہ بنا دیجئے۔ تو انہوں نے کہا، میں لوگوں پر اسے کیسے حاکم بنا دوں جو اپنی بیوی کو طلاق دینا بھی نہیں جانتا، یہ ہیں ابن عمر، اور پھر اپنے بیٹے کو باپ سے زیادہ کون پہچانے گا۔ لیکن جن جھوٹی حدیثوں جن کے ذریعے اس نے اپنے آقا معاویہ کی خدمت کی ہے وہ بہت زیادہ ہیں۔ ہم مثال کے طور پر ان میں سے بعض کا ذکر کرتے ہیں۔ ابن عمر کہتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس اہل جنت میں سے ایک شخص آنے والا ہے۔ پس معاویہ نمودار ہوئے۔ پھر اگلے روز آپ نے فرمایا، تمہارے سامنے اہل جنت میں سے ایک شخص آنے والا ہے۔ پس ہم نے دیکھا کہ معاویہ چلے آ رہے ہیں۔ تیسرے دن پھر فرمایا، تمہارے سامنے اہل جنت میں سے ایک شخص آنے والا ہے، پس معاویہ آئے۔ ابن عمر کا قول ہے کہ جب آیت الکرسی نازل ہوئی، اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ سے فرمایا، اسے لکھ لو۔ معاویہ نے کہا، میں کیا لکھوں، اس کے لکھنے سے مجھے کیا ملے گا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی اس کو پڑھے گا تمہارے لیے ثواب لکھا جائے گا۔ نیز کہتے ہیں، جب روز قیامت معاویہ کو اٹھایا جائے گا تو ان پر ایمان کی چادر پڑی ہوگی۔ لیکن میں اس بات کو نہیں سمجھ سکا کہ اہل سنت والجماعت نے اپنے سردار معاویہ کاتب وحی کو عشرہ مبشرہ میں کیوں شامل نہیں کیا، جبکہ ان کے سردار ابن عمر نے تین تین بار اس کی تاکید کی کہ معاویہ کو بے طرفے تین روز تک اہل جنت میں قرار دیا، اور جب روز قیامت تمام لوگ اوریاں ہوں گے اس روز معاویہ پر ایمان کی چادر پڑی ہوگی۔ پڑھیے اور تعجب کیجئے۔ یہ ہیں عبداللہ ابن عمر، اور یہ ہے ان کا مبلغ علم، اور یہ ہے ان کی فقہ، اور یہ ہے کتاب خدا اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا اختلاف، اور یہ ہے امیر المومنین اور ائمہ طاہرین علیہ السلام سے ان کی عداوت، اور یہ ہے دشمن خدا اور دشمن انسانیت لوگوں سے ان کی محبت اور چاپلوسی۔ کیا آج کوئی اہل سنت والجماعت میں سے ان حقائق کو قبول کرے گا کہ سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم صرف عترت طاہرہ کا اتباع کرنے والوں ہی کے پاس ہے، اور وہ ہیں شیعہ؟ ترجمہ بیان کر رہی ہوں آیت کا، جہنمی اور جنتی دونوں برابر نہیں ہیں۔ بریکٹ میں لکھا ہے، کیونکہ جنت والے ہی کامیاب ہیں۔ سورہ حشر ہے، آیت نمبر 20۔ 12 ائمہ سے آخری عبداللہ بن زبیر، پیج نمبر 319 پر ان کا ذکر کر رہی ہوں میں۔ ان کے باپ زبیر بن العوام ہیں جو کہ جنگ جمل میں قتل کیے گئے تھے۔ واضح رہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے اسے حزب الناکشین کہا گیا ہے۔ ان کی ماں بنت ابی بکر بن قحافہ ہیں۔ ان کی خالہ ام المومنین زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ بنت ابی بکر ہیں۔ یہ بھی امام علی علیہ السلام کے سخت ترین دشمن اور بغض رکھنے والے تھے۔ شاید وہ اپنے جد ابو بکر کی خلافت اور اپنی خالہ ام المومنین عائشہ پر فخر کرتے تھے، اور حسد و عداوت علی علیہ السلام انہی سے ورثے میں ملی تھی، اور اسی ماحول میں پرورش پائی تھی۔ اور امام علی علیہ السلام نے زبیر سے فرمایا تھا کہ ہم تو تمہیں بنی عبد المطلب میں سے سمجھتے تھے، لیکن تمہارا بیٹا برائیوں کا پلندہ ہے، اس نے ہمارے اور تمہارے درمیان جدائی ڈال دی ہے۔ تاریخ میں مشہور ہے کہ جناب نے بھی جنگ جمل میں اہم کردار ادا کیا، کہ یہاں تک کہ ایک روز عائشہ نے انہیں نماز میں امامت کے لیے بڑھا دیا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ طلحہ و زبیر کے درمیان امامت کے سلسلے میں اختلاف ہو گیا، دونوں ہی امام بننا چاہتے تھے، لہٰذا عائشہ نے ان دونوں کو معزول کر دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اپنی خالہ عائشہ کے پاس یہی 50 افراد لائے تھے جنہوں نے جھوٹی گواہی دی تھی کہ یہ بریکٹ میں لکھا ہے حواب کا مقام نہیں ہے، لہٰذا عائشہ نے ان کے ساتھ راستہ طے کیا۔ یہ وہی عبداللہ ہیں جنہوں نے اپنے باپ کو اس وقت بزدل کہا تھا اور ان پر خوف کھانے کی تہمت لگائی تھی کہ جب انہیں حضرت علی علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد دلائی تھی کہ تم علی علیہ السلام سے جنگ کرو گے اور ان کے حق میں ظالم ہوگے، وہ میدان جنگ سے پلٹ جانے پر تیار ہو گئے تھے۔ لیکن جب بیٹے نے زیادہ پریشان کیا تو کہا، خدا تجھے رسوا کرے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ بریکٹ میں لکھا ہے، تاریخ عاصم و شرح ابن ابی الحدید، جلد 2، صفحہ 170۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کو اتنی غیرت دلائی کہ انہوں نے علی علیہ السلام کے لشکر پر حملہ کر دیا اور قتل ہو گئے، اور اس طرح وہ اپنے باپ کے اس قول کا مصداق قرار پائے کہ کتنا برا لڑکا ہے۔ ہم نے اسی روایت کو منتخب کیا ہے کیونکہ واقعہ زبیر کے کینہ توز نفس سے اور ان کے فرزندوں سے بہت ہی قریب ہے، اور اتنی آسانی سے زبیر میدان جنگ سے نہیں ہٹ سکتے تھے۔ طلحہ اور ان کے اصحاب و موالی اور وہ غلام جو بصرہ تک ان کے ساتھ آئے تھے، اور ام المومنین اپنی زوجہ کی بہن کو جو کہ ہلاکت سے قریب تھی، انہیں اتنی آسانی سے نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ اور اگر ہم یہ بات تسلیم بھی کر لیں کہ انہوں نے لشکر والوں کو چھوڑ دیا تھا، تو بھی لشکر والوں نے انہیں نہیں چھوڑا تھا، خصوصاً ان کے بیٹے عبداللہ نے، جس کے ارادے سے ہم واقف ہو چکے ہیں۔ مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ عبداللہ بن زبیر علی علیہ السلام پر لعنت کرتا تھا، کبھی کہتا تھا تمہارے پاس کمینہ اور بدبخت آ گیا، اور اس کی مراد علی علیہ السلام ہوتے تھے۔ اہل بصرہ کے درمیان اس نے خطبہ دیا اور انہیں جنگ و جدال پر ابھارا، کہا اے لوگوں، علی علیہ السلام نے خلیفہ برحق عثمان مظلوم کو قتل کیا ہے، پھر لشکر تیار کیا تاکہ تم پر حکومت کرے اور تمہارے شہر کو تم سے چھین لے، بس تم اپنے خلیفہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اٹھو اور اپنے حریم کی حفاظت کرو اور اپنی عورتوں، بچوں اور اپنے حسب و نصب سے دفاع کرو، آگاہ ہو جاؤ کہ علی علیہ السلام اس سلسلے میں تمہاری کوئی رعایت نہیں کریں گے، قسم خدا کی اگر وہ تم پر فتح یاب ہو گئے تو تمہارے دین اور دنیا کو ضرور برباد کر دیں گے۔ بریکٹ میں لکھا ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد 1 صفحہ 358، تاریخ مسعودی جلد 5 صفحہ 163۔ عبداللہ بن زبیر کو بنی ہاشم سے بالعموم، حضرت علی علیہ السلام سے بالخصوص شدید دشمنی تھی، چنانچہ اسی حسد و کینہ توزی کی بنا پر انہوں نے 40 روز تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی صلوات نہ بھیجی، اور کہا مجھے صلوات بھیجنے سے کوئی چیز نہیں روکتی، لیکن اس سے کچھ لوگوں کی ناک اونچی ہو جائے گی، اس لیے صلوات نہیں بھیجتا ہوں۔ بریکٹ میں ہے تاریخ یعقوبی جلد 3 صفحہ 7، شرح ابن الحدید جلد 1 صفحہ 385۔ جب ان کا بغض و حسد اتنا بڑھ گیا تھا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجنا بند کر دی تھی، تو ان سے یہ بات بعید نہیں ہے کہ وہ لوگوں پر جھوٹ باندھیں اور حضرت علی علیہ السلام پر تہمت لگائیں اور ہر بری چیز کو آپ علیہ السلام سے منسوب کر دیں۔ چنانچہ اہل بصرہ کے درمیان انہوں نے جو خطبہ دیا تھا، اس میں یہ بھی کہا تھا، قسم خدا کی اگر علی علیہ السلام کو فتح ملی تو وہ ضرور تمہارے دین و دنیا کو برباد کر دیں گے۔ یہ عبداللہ ابن زبیر کا کھلا جھوٹ اور عظیم بہتان ہے، وہ قطعی حق کو اپنے دل میں راہ نہیں دیتے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام کو فتح ملی اور حزب مخالف کی اکثریت کو اسیر کیا گیا، اور انہی قید ہونے والوں میں عبداللہ ابن زبیر بھی تھے، لیکن علی علیہ السلام نے سب کو معاف کر دیا اور آزاد چھوڑ دیا، اور عائشہ کو باعزت ان کے پردے کے ساتھ مدینہ پہنچا دیا، اور اسی طرح آپ علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے غنیمت کا مال لینے، عورتوں اور بچوں کے ساتھ ناروا سلوک کرنے سے منع کر دیا، اور زخمی کو قتل کرنے سے منع کیا، یہاں تک کہ لشکر والوں میں سے بعض لوگوں نے آپ علیہ السلام کو برا بھلا کہا اور آپ علیہ السلام کے متعلق خیال آرائیاں کرنے لگے۔ بس علی علیہ السلام محض سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ علیہ السلام ہی کتاب خدا کے عارف ہیں، آپ علیہ السلام کے سوا کوئی اس سے واقف نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کے لشکر میں سے بعض رذیل منافقین اکٹھا ہو کر آپ کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے، ان لوگوں سے جنگ کرنا ہمارے لیے کیسے مباح ہو گیا ہے، اور ان کی عورتوں کو بے پردہ کرنا کیوں کر حرام ہوا۔ منافقین نے اس بات سے بہت سے فوجیوں کو بہکایا، یہ الگ بات ہے، علی علیہ السلام نے کتاب خدا سے ان پر حجت قائم کی اور ان سے فرمایا، تم اپنی ماں عائشہ کے لیے قرآن دازی کرنے کو پسند کرو گے، اس وقت وہ لوگ سمجھے کہ آپ حق پر ہیں، اور کہنے لگے استغفر اللہ، یقیناً ہم غلطی پر تھے۔ بس عبداللہ بن زبیر کا قول جھوٹ اور کھلا بہتان تھا، انہیں بغض علی علیہ السلام نے اندھا بنا دیا تھا اور ایمان سے خارج کر دیا تھا۔ بریکٹ میں لکھا ہے واضح رہے عبداللہ بن زبیر نے اس کے بعد توبہ نہیں کی، اور ان جنگوں سے انہوں نے درس بریکٹ میں عبرت لیا اور نہ نصیحت حاصل کی۔ انہوں نے نیکیوں کا مقابلہ برائیوں سے کیا، اور بنی ہاشم سے اور عترت طاہرہ کے سرداروں سے ان کا بغض و حسد بڑھتا چلا گیا، یہاں تک بنی ہاشم کا چراغ گل کرنے کے لیے انہوں نے حتی المقدور کوشش کی۔ مورخین نے روایت کی ہے کہ وہ علی علیہ السلام کے شہید ہو جانے کے بعد لوگوں کو اپنے امیر و خلیفہ ہونے کی دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوئے، چنانچہ کچھ لوگ ان کے پاس جمع بھی ہو گئے اور ان کی شان و شوکت مستحکم ہو گئی، تو انہوں نے علی علیہ السلام کے فرزند محمد بن الحنفیہ کو اور اسی طرح حسن علیہ السلام بن علی علیہ السلام اور ان کے ساتھ بنی ہاشم کے دیگر 17 اشخاص کو قید کر لیا، اور انہیں جلانے کے لیے دروازے پر بہت ہی لکڑیاں جمع کر دی تھیں اور ان میں آگ لگا دی تھی، لیکن مختار کا لشکر عین اسی وقت وہاں پہنچ گیا، اس نے آگ بجھائی اور انہیں آگ سے نکالا، ورنہ ابن زبیر تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ بریکٹ میں ہے تاریخ مسعودی جلد 5 صفحہ 185، شرح ابن ابی الحدید جلد 4 صفحہ 487 بریکٹ کلوز۔ مروان نے حجاج کی سرکردگی میں ابن زبیر سے مقابلے کے لیے ایک لشکر بھیجا کہ جس نے محاصرہ کر کے انہیں قتل کیا اور حرم میں سولی پر لٹکا دیا۔ اس طرح عبداللہ بن زبیر کا قصہ تمام ہوا، جیسا کہ اس سے قبل ان کے باپ کا قصہ تمام ہوا تھا، دونوں ہی دنیا کے بندے اور حکومت و امارت کے حریص تھے اور اپنی بیعت کرانا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے جنگ کی اور لوگوں کو ہلاک کیا، خود بھی ہلاک ہوئے لیکن اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ فقہ میں عبداللہ بن زبیر کا ایک مقام ہے، اصل میں فقیہ اہل بیت علیہ السلام سے بغض رکھنے والوں کا یہ رد عمل ہے، چنانچہ صیغہ متا کی حرمت کے سلسلے میں ان کا قول مشہور ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے عبداللہ بن عباس سے کہا، اے اندھے، اگر تم نے متا کیا تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ ابن عباس نے جواب دیا، میں تو آنکھ اندھا ہوں لیکن تم دل کے اندھے ہو، اگر تم متا کی हलियत की मारुफत हासिल करना चाहते हो तो इसके बारे में अपनी माँ से पूछ लो। ब्रैकेट में लिखा है आँख का अंधा, इसलिए कि बुढ़ापे में अब्दुल्ला बिन अब्बास की भवें आँखों पर आ गई थी, लेकिन इब्ने अब्बास का ये कहना मुता के बारे में अपनी माँ से पूछना, तो ये इसलिए कहा कि जुबैर ने असमा से मुता किया था। अब्दुल्ला मुता ही की औलाद है, और ये भी कहा जाता है कि अब्दुल्ला अपनी माँ के पास गए तो उन्होंने कहा, क्या मैंने तुम्हें अपने अब्बास के मुँह लगने से मना नहीं किया था, वो अरब के अय्यूब को सबसे ज़्यादा जानते हैं। ब्रैकेट क्लोज। हम इस मौजू को वसत नहीं देना चाहते, इस पर बहुत बहस हो चुकी है, हम तो सिर्फ अब्दुल्ला बिन जुबैर की अहले बैत अलैहिस्सलाम से हर चीज़ के बारे में मुखालफत को जाहिर करना चाहते हैं। इनकी मुखालफत की हद ये थी कि वो फ़कही उमूर में भी मुखालफत करते थे, जबकि इनमें इन्हें महारत नहीं थी। अफसोस, इनमें का हर एक अपने खैर व शर के साथ चला गया, और मज़लूम उम्मत को खून के दरिया में गोता जन और बहरे जलालत में गर्क कर गया। उम्मत वालों में से अक्सर हक़ की मारफत नहीं रखते हैं। तलाउ ज़ुबैर ने इसकी तशरीह की है, और इसी तरह साद बिन अबी वक़ास ने भी वजाहत की है, लेकिन तन्हा वो ज़ात अपने रब की तरफ से दलील बनी हुई है जिसने चश्मे ज़दन के लिए भी हक़ के मुतालिक शक नहीं किया है, और वो हैं अली अलैहिस्सलाम बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम के, जिनके साथ साथ हक गर्दिश करता है। काबिल मुबारकबाद हैं वो लोग जो आप अलैहिस्सलाम की इक़्तिदा करते हैं, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ए अली अलैहिस्सलाम, क़यामत के रोज़ आप अलैहिस्सलाम और आप अलैहिस्सलाम के शिया ही कामयाब होंगे। ब्रैकेट में लिखा है दर मंशूर जलालुद्दीन सयूती सूरह बयना, एक सूरत का तर्जुमा है, आयत का तर्जुमा बयान कर रही हूँ। और जो हक़ की हिदायत करता है वो वाकयान काबिल तेबा है, या जो हिदायत करने के काबिल भी नहीं है मगर ये कि इसकी हिदायत की जाए। तुम्हें क्या हो गया है और कैसा फ़ैसला कर रहे हो? सूरह यूनिस आयत नंबर 35।